وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي المتقون، إن أولى لي المتقون من كانوا حيث كانوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دین میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دین میں جب موقع ملے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. بڑی برکتیں ہیں اس میں. جس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ اس بات سے غافل ہیں، درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی انہیں. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مغفرت فرما دے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ عیسی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود شریف پڑھو، تم مجھ پر درود شریف پڑھو، میں تمہارے لیے اللہ سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرے قبول نہ ہو. ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہماری طرف سے درود شریف نہیں پڑھتے. کتنا آسان ہے. حسن سندن حسن الرزاق نے اپنی کتاب مصنف الجامع المصنف میں اس روایت کو نقل فرمایا. راوی اس کی حضرت علی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اس کو ایک قرات کا ثواب ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک بار درود شریف کا ثواب، اور بسند حسن ہے، یہ روایت ہے، موضوع روایت نہیں، ضعیف نہیں. اور طبرانی نے اپنی کتاب الجامع الکبیر میں بسند حسن کے ساتھ دوسری روایت نقل فرمائی. ابو دردہ اس کے راوی ہے. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح میں 10 بار درود شریف پر لے، شام میں 10 بار درود شریف پر لے، اس کی قیامت کے دن میں سفارش کر دوں گا. کیا چاہیے ہمیں؟ ہمارے دل میں محبت تو ہو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دنیا میں میرا ہونا بھی باعث برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دنیا سے جانے کا جانا بھی باعث رحمت ہے. صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنا تو باعث رحمت سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ملتی ہیں. لیکن آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ باعث رحمت کیسے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تم لوگ نیکیاں کریں گے، میرے سامنے تمہارے نام اعمال کو بتلایا جاتا ہے، میں تمہارے نیکیوں کو دیکھتا ہوں، دیکھوں گا تو اللہ سے شکر ادا کروں گا کہ میرے امتی نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر تم سے گناہ ہو چکا ہے، گناہ ہوا ہے اور میرے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، تو میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ہنیونی مجھے مبارک بادی دو. حذیفہ فرماتے ہیں، آپ کو مبارک بادی؟ فرمایا ہاں، مجھے مبارک بادی دو. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، آج تک انسان، جنات، آسمان کے فرشتے، چرند و پرند سب مجھ پر درود پاک پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آج تک تو سارے درود پڑھتے، اب تو اللہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھے مبارک بادی دو. میں تو اور پڑھنا چاہیے، جب اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں یہ درود پڑھواتا ہوں جمعہ کے دین میں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. یہ تو محبت کی علامت ہے. دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو دل میں اللہ کا خوف ہو پوری زندگی، مرنے سے پہلے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ پوری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تجھ سے امید ہے تو میری مغفرت فرما دے. القول البدی علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو ان کے معتبر شاگرد نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو قبول فرمایا ہے، جس میں درود کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. القول البدی، ایک بزرگ کی عادت تھی کہ اپنی مستقل ایک کاپی تھی، مستقل ایک کاپی تھی، بہت ساری باتیں لکھتے تھے لیکن درود شریف لکھنے کی، اس نے صبح میں ایک درود شریف، وہ کاتب تھے کتابت کرتے تھے، ایک درود شریف اچھی طرح روزانہ لکھ کر بند کر دیتے تھے، ایک درود شریف لکھتے تھے اور اس کو بند کر کے رکھ دیتے تھے، پوری زندگی یہ کام کرتے رہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے لیکن ایک کام یہ کرتے رہے. انتقال کا وقت آیا، سارے لوگ بیٹھے ہیں اور خوف ہے، کہہ رہے ہیں میرا کیا ہوگا، کچھ عبادتیں کر لی ہے، اللہ ہی میری مغفرت فرما دے. خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، بس آخری وقت ہے. ایک مجنون آدمی، اس کا گزر وہاں سے ہوا، مجنون ہی کون ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہی ہوتا ہے، وہاں سے گزر رہا ہے اور کہا، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو نے پوری زندگی میں محبت کے ساتھ کتابت کی ہے، ایک ایک درود شریف کی، یہ درود شریف اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اللہ کی خدمت میں پیش ہے، ہر درود شریف پر اللہ نے فرما دیا یہ بھی صحیح ہے، ہر درود پر اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے. گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ ہمیں امید بھی نصیب فرمائے لیکن کچھ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کچھ نہ کریں اور کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. یہی بات جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اولا لی المتقون من کانو حیث کانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کس کو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے، فرمایا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے تشریف لائے، فرمایا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. محبت تھی. حاضر ہو بیٹھ گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ یمن چلے جاؤ, آپ نے قرآن سیکھ لیا, میری بات سیکھ لی, اب کافی ہے, بس ہے, صرف میرے دین کو بتلانے کے لیے یمن چلے جاؤ, وہاں دین کا کام کرو. حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیچے کر لیا, جھکا لیا. فرمایا معاذ ارادہ نہیں ہے جانے کا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جا, ارادہ نہیں ہے, پیچھے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. جس میں آتا ہے بعد ثلاث ایام, تین دن کے بعد پھر بلایا مجمع میں, ائی نماز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئیے. میرا جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ یمن چلے جائیں اور وہاں دین کی دعوت دیں. پھر سر جھکا لیا, کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا لگتا ہے آپ جانا نہیں چاہتے, بیٹھ جاؤ پیچھے. حدیث کے الفاظ ہے بعد احد عشرہ ایام ولیالیہا, گیارہ دن کے بعد پھر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ما لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا حکم ہے. کیا فرمایا؟ میرا حکم ہے, میرا آرڈر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں یمن, میرا حکم ہے. حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا, جلدی جلدی گھر پر تشریف لے گئے. فرمایا تیاری کرو. حضرت معاذ گھر پر چلے گئے, جو کچھ سامان تیار کرنا تھا تیار کیا, اتنی پر بیٹھ کر مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنے مسجد نبی کے پاس تشریف لے آئے اور پھر اپنی اتنی کو باندھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے, میں جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ یہ سمجھ میں نہیں آیا, پہلی مرتبہ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے آپ چلے جاؤ, دوسری مرتبہ کہا آپ نہیں گئے, تیسری بار کہا آپ فوراً اٹھ گئے, تیار ہو گئے, اونٹنی لے کر سامان کے ساتھ آ گئے, کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا, دوسری مرتبہ فرمایا آپ کا حکم نہیں تھا, آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے, لیکن میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ چھوڑ کر کہاں جاؤں یمن میں, اس لیے کہ میں گھر پر جاتا ہوں کبھی کھانا نہیں ہوتا, بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, میں مسجد نبوی میں آتا ہوں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں میری پیاس اور بھوک مٹ جاتی تھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں, وہاں کس کو دیکھوں گا اگر مجھے بھوک اور پیاس لگے گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے میری ہر نماز ہی قبول ہو جاتی ہے. امام الانبیاء کے پیچھے نماز قبول نہ ہو, میں یمن جاؤں گا تو میں ہی امامت کرواؤں گا, کیا معلوم میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں. تو میرا جی نہیں چاہتا تھا میں جاؤں نہ جاؤں, میں نہیں جاؤں لیکن کیا کروں. تیسری بار آپ نے فرمایا میرا حکم ہے, میرا آرڈر ہے, تو اب تو مجھے یمن جانا پڑے گا. اب یمن نہیں گیا تو دوسرا راستہ جہنم میں جانا پڑے گا. نبی کا حکم ہے, آرڈر ہے, یہ نہیں جاؤں گا تو نبی ناراض ہو جائیں گے, اور نبی کی ناراضگی قرآن فرماتا ہے آخرت میں جہنم میں جانا پڑے. تیار ہو گیا, راز کہہ دیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مدینے میں مجھے کیا مزہ آتا ہے. فرمایا معاذ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ, اونٹنی پر بیٹھ جاؤ, میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ کو مدینہ منورہ کے کنارے تک چھوڑنے کے لیے آتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری بار فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن کیا کروں, اللہ نے مجھے آپ کا نام بتایا ہے کہ معاذ کو یمن بھیجو دین کی دعوت کے لیے. فرمایا اللہ سمانی, نبی اللہ نے میرا نام لیا. فرمایا ہاں, تو سارے صحابہ میں اللہ نے حضرت معاذ کو چھون لیا. میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن کوئی چارہ نہیں, آپ کو جانا پڑے گا, اونٹنی پر بیٹھ جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امام الانبیاء, میں اونٹنی پر بیٹھوں, آپ تشریف رکھے, میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ کو وہاں مدینے کے کونے تک لے جاتا ہوں, آپ جو فرمانا ہے مجھے فرما دیجئے, اور اس کے بعد آپ تشریف لے جائے, پھر میں یمن کی طرف اپنا راستہ پکڑ لوں گا. فرمایا نہیں معاذ, آپ میزبان, آپ مہمان ہو, میں میزبان ہو, آپ اس اوپر تشریف رکھے, میں چلتا ہوں. یہ درجہ دیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تشریف. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے الامر فوق الادب, کبھی کبھی ہوتا ہے الادب فوق الامر, دونوں چیز ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب انداز سے سمجھایا, فرمایا کبھی کبھی ادب جو ہے حکم سے زیادہ درجہ رکھتا ہے, اور کبھی کبھی حکم ادب سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. اگر تمہیں معلوم ہے کہ سامنے والا مجھے حکم کر رہا ہے, تو اس وقت تمہیں یقین ہے کہ اگر میں ان کے حکم کو بجا لاؤں ادب کے ذریعے سے اور وہ ناراض نہیں ہوں گے, تو پھر اس وقت ادب سب سے درجہ رکھتا ہے. اس کے مثال بیان فرمائی. ایک استاد بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا شاگرد سے آپ بیان کیجئے. استاد بیٹھے ہیں اور استاد شاگرد کے بیان سے اتنے خوش ہے کہ میرا شاگرد بیان کرے, ہاں ہاں چلو شروع کرو. تو ایسے وقت میں ادب کیا مطلب, کھڑے ہو جائیں اور بیان شروع کرے. لیکن اگر معلوم ہے کسی نے آپ کو کہا کہ بیان کیجئے اور آپ کے دل میں آتا ہے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا, تو میرے استاد کے دل میں آئے گا میں استاد بیٹھا ہوں شاگرد کو کھڑا کیا, ایسے وقت میں شاگرد استاد کو درجہ دے گا. دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر تشریف رکھے, میں چلتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی اوپر بیٹھنے میں, نبی علیہ السلام ناراض ہونے والے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, معاذ نصیحت کر رہے ہیں. اب مدینہ کے اینڈ پر پہنچ گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اتر جاؤ, مجھ سے معانقہ کرو. حضرت معاذ فرماتے تھے مدینہ کو چھوڑنا, پھر نبی کو چھوڑنا, پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو چھوڑنا, ساری چیزیں مجھے اندر میں رلاتی تھی لیکن میں روتا نہیں تھا ظاہر میں, کیونکہ میرے رونے کی وجہ سے میرے نبی کو رونا آئے گا. یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے. بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو تکلیف ہو تو آدمی صبر کر لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہاں پر تشریف لے گئے؟ مدینہ. ارے بھائی معلوم ہے کہ نہیں کہ سو رہے ہیں؟ ہجرت کہاں فرمائی؟ مدینہ منورہ. پتا تو ہے نا, سو تو نہیں رہے, کام سے تھکے تو نہیں ہے نا. فرمایا ہجرت کی ہے. جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا, شام کا وقت ہے, اندھیرا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بال تھوڑے زیادہ سفید تھے. مدینہ کے لوگ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا نہ ابو, لیکن لگتا ایسا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب آتے ہیں اور معانقہ کس سے کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. وہ سمجھے یہی رسول اللہ. ابو بکر صدیق بھی ابو بکر صدیق تھے. فرمایا نہیں مجھ سے نہیں, ان سے کرو, یہ نبی ہے. نہیں کہا, آنے دو, چلو آنے دو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے. اگر سارے ہی جیسے عید کے دن یہاں پر ہوتا ہے بیان کر کے میں تھک جاتا ہوں, میری قبر سیدھی کر دیتے بعد میں, پھر سارے ہی
یکے بعد دیکھ رہے پوری مسجد 500 آدمی آ جاتے ہیں. بھائی مجھ پر رحم کرو, ہمارے پٹھان بھائی تو اور دباتے ہیں اور ایک بھائی تو مجھے اور دبا بھائی. میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں, تیرے پاس آ جائے کم دباؤ. گھر جاتا ہوں سیدھا ہی سو جاتا ہوں. میں نے کہا آج تو کمر سیدھی ہو گئی. آپ کا محبت اور پیار ہے. فرمایا یہ میرے لیے اصلاح ہے. ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اللہ والوں کے لیے اصلاح ہے, اس نیت سے ملاقات کریں, اس نیت سے ملاقات کر لے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگ جائے, میری بھی مغفرت ہو جائے, میری بھی مغفرت ہو جائے. نہ کوئی اور میں بڑا سارے مجھ سے ملاقات کرے, یہ تکبر ہے. اس میں تکبر کی بو آتی ہے, اس سے آدمی کی زندگی خراب اور تباہ و برباد ہو جائے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, سب سے معانقہ کرنے لگے, سب سے معانقہ کرنے لگے. لیکن حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ یہاں پر بیان فرمایا. فرمایا نبوت سے پہلے بھی ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, اور نبوت کے بعد بھی اور مکہ میں بھی سفر میں ہجرت میں دوست تھے. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق پر وہ غلبہ نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا نور عطا فرما دیا تھا کہ ان کو دیکھ کر مدینہ والوں نے سمجھ لیا یہی نبی ہے اور ملاقات کر لی ہے. یہ محبوب اور محب کا درجہ ہوتا ہے جتنی کسی اللہ والے سے محبت ہوتی ہے. پانکا کر لے, نیچے تشریف لے آئے, اب ملاقات ہو رہی ہے. میں رونا نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو, حضرت معاذ فرماتے ہیں, لیکن کیا کروں. جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, یہ میری اور تمہاری آخری زیارت ہے. تم واپس آؤ گے تو مجھے میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا, تم میری قبر پر تشریف لاؤ گے. اس وقت حضرت معاذ کی کیا گزری ہوگی, نبی کو چھوڑنا. اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے. ہاں توبہ کر لو میرے بھائیو, توبہ کر لو. کیا نصیحت ہے, فرمایا مجھے معلوم اب میں چلا جاؤں گا, آپ کی زیارت نہیں ہوگی, آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, آپ سے بات چیت نہیں ہوگی, آپ کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگا, اور یہ ساری باتیں ہوگی. لیکن کیا کروں, جب میں واپس آؤں گا آپ کی قبر اقدس پر صلاۃ و سلام پڑے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ دنیا میں تو ملاقات اب نہیں ہوگی, قیامت کے دن تو آپ سے میری ملاقات ہو ہی جائے گی. کوئی ایسی وصیت مجھے فرما دیجئے, کوئی ایسی وصیت فرما دیجئے جو میں تمہیں کہنا چاہتا تھا اس حدیث کے اخیر میں. کوئی ایسی بات بیان کر دیجئے کہ تاکہ میں اس پر عمل کرتا رہوں اور قیامت میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی بات بیان کر دیجئے. او میرے بھائیو, میرے بھائیو, یہ نصیحت حضرت معاذ نے پوچھی ہے, لیکن یہ صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں تھی, یہ میرے نبی کی نصیحت قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے نصیحت ہے. یہ سنہرے الفاظ سے اس کو اپنے دل پر لکھ لو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولا لی المتقون من کانو حیث کانو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, مدینے والا, مکہ والا, اقصا والا, کون دنیا میں کون مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. فرمایا تم جہاں کہیں رہتے ہو, دنیا کے جس کونے میں رہتے ہو, جس زمانے میں رہتے ہو, چاہے نبی کا زمانہ ہو, چاہے صحابہ کا زمانہ ہو, تابعی کا زمانہ ہو, تبع تابعی کا زمانہ ہو, قیامت تک آنے والے لوگوں کو نصیحت فرمائی, من کانو جو بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, جس گلی میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس سٹی میں, دنیا کے جس کونے میں رہ رہتا ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، ان تمام کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کر دی قیامت تک آنے والوں کے لیے، ان اولا لی المتقون، مجھ سے زیادہ قریب قیامت میں میرے ساتھ وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ مدینہ منورہ میں رہتا ہو، کئی سال نکال دیے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، نماز نہیں پڑھتا۔ مکہ مکرمہ میں رہتا ہو، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، ایک آدمی نے بتلایا میں تو 10 سال سے حرم میں نہیں گیا۔ ایسے کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا جو پوری زندگی حرم میں نہیں گئے، حالانکہ رہنے والے مکہ میں ہیں۔ تو چاہے مکہ میں رہنے والا ہو، مدینے میں رہنے والا ہو، دنیا کے جس کونے میں، اگر اس کی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ نہ دنیا میں کامیاب، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دین میں۔ یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ نصیحت ہمیں ہر وقت اپنے دماغ میں گنجوانا چاہیے، اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ میں دکان میں کام کرتا ہوں، میں بزنس کا کام کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، کبھی غیبت کے ذریعے، کبھی جھوٹ کے ذریعے، اور کبھی چگلی کے ذریعے، کبھی برائی کے ذریعے، کبھی زینا، کبھی چوری، کبھی کیا اور کبھی کیا، کسی گناہوں کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں دور بھگا دیا جاؤں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں اس پر بات کروں گا کہ رمضان کیسے گزارے، رمضان کیسے گزارے۔ ہماری زندگیوں میں رمضان آئی گئی، آئی گئی، آئی گئی، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، جس طرح حج پڑھنے کے بعد آدمی آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حج قبول ہو گئی، رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا پھر بھی وہی رفت ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادتیں ہیں، کوئی چیز نہیں، دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے روزے سے، اس کی عبادتوں سے اسے کوئی تقوی حاصل نہیں ہوا۔ جو مقصد ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی تقوی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اولا بی المتقون، قیامت میں میرے ساتھ وہی متقی ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ڈر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبتیں ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدم قدم کے اوپر سوچ سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب کتاب ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، معتمد کتاب ہے، صحیح احادیث سے نقل کی ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، مرنے قبر کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا۔ اردو میں ہے، ویری ویری ایزی لینگویج، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو پڑھیں اور روزانہ 2-3 بار پڑھ جائیں، اور ایک کام کریں پڑھنے کے بعد رات میں 10 منٹ یا 5 منٹ اپنی آنکھ بند کر سوچیں کہ میں نے چگلی کی ہے، اس چگلی پر اللہ نے کیا عذاب بیان کیا، میں نے جھوٹ بولا اس پر اس کتاب میں کیا عذاب ہے، میں نے غداری کی ہے، کسی کے مال کو لیا ہے، یا کسی کی برائی کی ہے، یا کسی کی لڑکی کی عزتیں لوٹی ہے، یا کسی کے خاندان کی عزتیں لوٹی ہے، اس پر کیا کیا گناہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھو اور روزانہ مراقبہ کرو 5 منٹ کے لیے، انشاءاللہ دل کے اندر میں تقوی پیدا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔